بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. صلوات اللهم صل على محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان عقیدہ رجعت سے متعلق ہے. رجعت عربی میں جس مادے سے اخذ کیا گیا ہے وہ رجعا کا مادہ ہے. قرآن کریم نے اس مادے کو کئی مقامات پر استعمال کیا. مشہور معروف آیت کوجز، جسے ہم کثرت سے تلاوت کرتے ہیں خصوصاً مصیبتوں میں، اس کی تلاوت کو بہت تاکید کیا گیا، اور ہم خاص طور پر کسی کی موت کی خبر سننے کے بعد اس جملے کی تکرار کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان للہ وان الیہ راجعون. راجعون، ہم پلٹنے والے ہیں اللہ کی طرف، رجوع. اسی طرح سے مثلا مشہور و معروف آیت جس میں اسی مادے کو تکرار کیا گیا، سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیتیں، کیا فرمایا پروردگار نے ارشاد؟ یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اے اطمینان رکھنے والے نفس، پلٹ کر آ اپنے پروردگار کی بارگاہ. پس رجوع، رجعہ کا مادہ اصل میں کس چیز کی بدلالت کرتا ہے؟ پلٹنے، جہاں بازگشت کی جائے. لہذا فقہی احکام میں مرجع جس کو کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ جہاں پر ہم احکام دین کو سمجھنے کے لیے رجوع کر سکتے ہیں، اس ہستی کو مرجع کہا جاتا ہے. رجع سے مصدر مرہ، مصدر مرہ عربی میں جب کسی کام کو ایک مرتبہ بیان کرنا ہو تو مصدر مرہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، رجعت مصدر مرہ کے وزن پر یعنی ایک بار پلٹنا۔ اب یہ ایک بار پلٹنا اس سے مراد کیا ہے اور ایک بار کہاں پلٹا جائے گا، یہ بحث ہے۔ قرآن اور روایات میں رجعت کے حوالے سے جو مطالب ہیں، آیات موجود ہیں ہمارے پاس، خصوصاً سورہ مبارکہ نمل کی 83 آیت جس کو میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا، مسئلہ رجعت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ روایات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس آیت کا رجعت پر دلالت کرنا ثابت ہے، لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ اگر روایت کا سہارا نہ ہو تب بھی خود آیت کے الفاظ رجعت کو بیان کر رہے ہیں۔ ارشاد کیا فرمایا پروردگار، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، کہ اور یوم وہ دن، نحشرو ہم محشور کریں گے، من کل امتن ہر امت سے، من بازیہ ہے یعنی ساری امتوں کو نہیں، محشور کریں گے کیا، من کل امتن ہر امت سے، کس کو کریں گے، فوجم ایک فوج کو، ایک گروہ کو۔ یہ گروہ کون ہوگا، ممن یکذبو بآیاتنا، یہ فوج کون ہوگی، یہ گروہ کون ہوگا، یہ گروہ وہ ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی آیات کی تکذیب کرتا رہا ہے۔ فہم یوزعون، اور پھر ان کو حرکت سے روکا جائے گا تاکہ یہ سارے کے سارے گروہ آپس میں جمع ہو جائے۔ فرمایا کہ قیامت کا جو حشر ہے وہ کسی ایک گروہ سے مختص نہیں ہے، قیامت کا جو حشر ہے اس میں تمام انسانوں کو بغیر کسی تقسیم کے پروردگار، بغیر کسی استثناء کے، سب کو قیامت کے دن جو ہے وہ کیا کرے گا، محشور کرے گا۔ لہذا قیامت کے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو قیامت کیا ہے کہ جب تمام افراد کو ایک ساتھ پروردگار محشور کرے گا اور زندہ کرے گا۔ لیکن اس آیت میں جہاں ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس میں یہ جو پروردگار مختص کر رہا ہے کہ وہ دن جب ہم محشور کریں گے کس کو، ہر امت سے ایک گروہ کو، اور یہ گروہ کون سا ہوگا، آیات کو جھٹلانے والا۔ اب آیات کو جھٹلانے والوں سے بھی مراد کیا ہے، اس پر ایک بحث ہے۔ کچھ امتیں ایسی ہیں کہ جو پوری کی پوری امتیں آیات کو جھٹلاتی رہی ہیں، تو کیا پروردگار ان ساری امتوں کو بلائے گا، نہیں، ہر امت سے ایک ایسا گروہ کے جو تکذیب آیات کرتا رہا ہے، اور اس سے خاص طور پر مراد وہ افراد ہیں جو اپنے زمانے کے بدترین ظالموں کے عنوان سے پہچانیں گے۔ اب یہ جو تقسیم پر کی گئی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ حشر کرے گا، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ فوج، یہ کسی ایک خاص گروہ کو محشور کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ آیت قیامت کی رجعت پر دلالت نہیں کر رہی، بلکہ قیامت سے پہلے دنیا کی رجعت کو بیان کر رہے ہیں۔ اب ہم تھوڑی سی دیر میں ایک عقلی بحث کر لیں اور پھر بات کو آگے بڑھائیں۔ آیا دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانا کیا یہ عقلاً محال ہے؟ یہ عقلاً ان لوگوں کے لیے محال ہو سکتا ہے کہ جو کسی خالق کے عقیدہ نہ رکھتے ہو، جن کا عقیدہ یہ ہو کہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی مارنے والا نہیں ہے، کوئی زندہ کرنے والا نہیں ہے، ان کے لیے یقیناً انسان کا پلٹ کر آنا اور دوبارہ زندہ ہونا محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ اس لیے کہ ان کو اپنے آنے کا ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم آئے کیسے ہیں، تو دوبارہ آنے کا یقین ان کے اندر خود بخود پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا اب وہ تمام افراد کے جو خدا کے منکر ہیں، کائنات میں خالق کے منکر ہیں، وہ آج تک سب سے بڑا ان کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ کہ وہ آج تک یہ مسئلہ حل ہی نہیں کر پا رہے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں۔ اور یقیناً جب یہ ہی نہیں معلوم کہ آئے کہاں سے ہیں تو ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم نے جانا کہاں ہے۔ نہ جب ابتدا معلوم ہے اور نہ انتہا معلوم ہے تو جو درمیان کا حصہ ہے وہ ان کے لیے ویسے بیکار ہو جاتا ہے۔ بس زندگی کا ان کے نزدیک کوئی مقصد نہیں ہے، زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہے۔ وہ بالکل اس آدمی کی طرح سے ہیں کہ جو کسی ایسے راستے کے درمیان میں لا کر پھینک دیا گیا ہے، مثلاً ہوتا ہے نا کسی کو اغوا کر کے پھر کسی انجانے راستے میں پھینک کے چلے جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ جب ہوش میں آتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں ہوں کہاں۔ اب غور کیجیے گا، اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو جائے کہ کسی شخص کو اغوا کر کے کسی صحرا میں بے ہوشی کے عالم میں چھوڑ دیا جائے، اب جب یہ شخص بیدار ہوتا ہے پہلا فکر اس کے ذہن میں کیا آتی ہے؟ میں کہاں ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے۔ یہ اگر مشخص کر لے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں بھی انسان بالآخر اپنے لیے کوئی راستہ، کوئی ڈائریکشن چاہتا ہے کہ اسے مشخص کرے، کسی ایک سمت میں جانا چاہتا ہے، کیونکہ انسان جانتا ہے اگر وہ صحرا میں بھٹکتا رہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دائرے میں گھومتے گھومتے مر جائے اور کہیں تک نہ پہنچ پائے۔ بس عقل یہاں پر کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ بھیا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اگر پھینک گیا اور مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، تب بھی آگے جانے کے لیے مجھے کم از کم کہیں پہنچنے کے لیے کسی راستے کی ضرورت ہے، مجھے کسی طرف حرکت کرنی ہے۔ اگر میں کسی خاص سمت میں حرکت نہیں کروں گا تو بیہودہ حرکت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو صحرا میں گم ہوئے والے شخص کو اتنا سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اور انسان اپنی حیات پر اتنا سا بھی غور نہ کر سکے تو پھر نتیجہ نہیں۔ ہمیں اگر اپنی زندگی میں اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ ہم نے کہیں پہنچنا ہے تو پھر زندگی صحرا میں بھٹکے ہوئے ایک دائرے کی صورت میں حرکت کرتے ہوئے اس شخص کی مانند ہوتا ہے کہ جس کی حرکت کا کوئی نتیجہ سوائے ہلاکت کے اس کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ لہذا اگر وہ کسی ایک خاص سمت کو معین کر لے، گرچہ یہ بھی نہ جانتا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن سمت اگر مشخص کر لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں نجات کے قریب پہنچ جائے۔ اسی طرح سے انسان جب تک اپنی زندگی میں کوئی ہدف مشخص نہ کر لے کہ میں نے جانا کہاں ہے، تب تک اس کی نجات پیدا نہیں ہو سکتی۔ نجات اگر پیدا کرنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی نہ کوئی ہدف کہ میں کس طرف حرکت کر رہا ہوں، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت۔ یہ اگر پیدا کر لیا تو کم از کم حرکت کیا ہو جائے؟ اب دیکھیے غور کیجیے گا، جیسے ہی ہم یہ پیدا کر لیتے ہیں تفکر کہ مجھے کہیں پہنچنا ہے، کسی مقام کو حاصل کرنا ہے، میری ڈائریکشن کسی طرف ہونی چاہیے، خود بخود انسان کی زندگی میں ہدف مقصد پیدا ہو جائے۔ اللہ مسلم، خوب اب اس کے مقابلے پر اسی لیے آئمہ بار بار ارشاد فرماتے ہیں، کئی دفعہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ اس بات پر غور کرو میں کہاں سے آیا ہوں اور مجھے کہاں جانا۔ یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے زندگی خود بخود ہدف مند ہو جاتی ہے۔ لہذا اب اگر کوئی شخص اس بات کا معتقد ہو کہ میرا کوئی خالق ہے، لہذا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کو اپنا خالق سمجھ لیتے ہو تو اکثر جو تھے کفار وہ کس چیز کا انکار کرتے تھے؟ کہ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا, تو اکثر کفار کس چیز کا انکار کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہم مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے؟ تو مثلا سورہ مبارکہ یاسین میں پروردگار کیا ارشاد فرماتا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے کہ پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے, ایسا ہی ہے نا, کوئی چیز ابتدا میں کسی چیز کا بنانا مشکل ہوتا ہے, لیکن ایک مرتبہ آپ نے کوئی چیز بنا لی اسے دوبارہ بنانا مشکل نہیں ہوتا, عام انسان کے لیے بھی ہے. تو پروردگار متوجہ کر رہا ہے کہ جب تمہارے لیے کسی ایک چیز کو بنا کر دوبارہ بنانا مشکل نہیں ہے, تو پروردگار جو کہ خالق حقیقی ہے اگر ایک دفعہ تمہیں بنا چکا ہے تو دوسری دفعہ تمہیں بنانا اس کے لیے کوئی بڑا, لہذا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وسلم, لہذا قیامت اور رجعت کے اوپر سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ جس پروردگار نے ہمیں خلق کیا ہے اس کے لیے ہمیں دوبارہ پلٹانا, دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. خوب اگر یہ بات یہاں سمجھ میں آ گئی تو اب آخری بات کیا رہ جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے ممکن تو ہے, لیکن کیا پروردگار یہ کام کرتا بھی ہے یا نہیں؟ کیا پروردگار نے امتوں میں سے کسی کو پلٹایا, افراد میں سے کسی کو زندہ کیا؟ تو ہمارے پاس روایات میں اور قرآن میں بے تحاشا ادلہ موجود ہیں کہ جس میں پروردگار نے ذکر کیا پوری پوری قوموں کے بعض گروہ تھے جن کو زندہ کیا گیا. مثلا حضرت ابراہیم کا مشہور معروف واقعہ کہ جہاں وہ کسی مردے کو دیکھنے کے بعد پروردگار کے حضور میں ارشاد فرماتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتا, پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا. تو پروردگار ان کے سامنے پرندوں کو دوبارہ زندہ, اب یہ جو پرندے مار کر زندہ کیے گئے ہیں یہ کہاں واقعہ پیش آیا ہے؟ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ قیامت میں نہیں ہوئے, کہاں ہوئے ہیں؟ اسی دنیا میں. اسی طرح سے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے, اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض واقعات میں خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ کیا کیا کرتے تھے؟ مردے کو زندہ. اب یہ جو مردہ زندہ ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں سے جو بندہ زندہ ہو رہا ہے, یہ زندہ ہونا کیا ہو رہا ہے کہ ایک مردہ کو دوبارہ پلٹایا جا رہا ہے, کس طرف؟ زندگی کی طرف. بس اس کا مطلب دنیا میں مرنے کے بعد پلٹنا پرانی امتوں میں موجود ہے. اسی طرح سے اصحاب کہف کے بارے میں تمام ادیان, یعنی ادیان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصحاب کہف کے اوپر یہودیوں کو بھی ایمان ہے, عیسائیوں کو بھی ایمان ہے, مسلمانوں کے بھی ایمان کا حصہ ہے کہ اصحاب کہف جس حالت میں ہیں, اب اس کو ہم موت سے تعبیر کریں یا نہ کریں, لیکن کئی ہزار سال سے سوتے رہنے یا جس بھی حالت میں, اس کے بعد ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. اب یعنی ابھی تک کی گفتگو میں ہم نے کیا ثابت کیا ہے؟ ابھی تک کی گفتگو میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس دنیا میں مر کے دوبارہ پلٹ کر آ جانا مسلمانوں کے عقیدے میں کوئی اجنبی بات نہیں ہے. مسلمانوں کے عقیدے کے اعتبار سے, قرآن کے حساب سے, روایات کے حوالے سے یہ کوئی بڑی, جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک عجیب بات ہو, یہ عجیب بات نہیں ہے. خوب دوسری بات, عقیدے میں ہمارے یہ بات شامل, اور اتفاقاً یہ بات تجربات سے بھی شامل ثابت ہو چکی ہے کہ بعض مومنین کے اجساد قبر میں دفن ہونے اور کئی سال گزر جانے کے باوجود بوسیدہ نہیں ہوتے. جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے تو شاید یہاں جعفر تیار میں ہی اسی قبرستان میں کسی مومن کے جنازے کے حوالے سے واقعہ پیش آیا تھا, اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا تو شاید شہنشاہ نام تھا مرحوم کا, جن کی قبر کے ساتھ ان کے مغالباً ایک یا دو سال کے بعد واقعہ پیش آیا تھا. اس کے علاوہ مشہور و معروف واقعات میں سے کہ جن کی اسناد بھی ثبت ہوئی ہیں باقاعدہ, ان میں جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری اور جناب حذیفہ یمانی دونوں مقرب اصحاب پیغمبر کے جنازے دجلہ کے پاس دفن تھے، اور 1936 میں بعض علماء اور بعض عرفاء کو خواب میں دونوں کی زیارت ہوئی، اور ان اصحاب نے ان سے کہا کہ ہماری قبروں کو یہاں سے شفٹ کیا جائے، اور 1936 میں عراق میں باقاعدہ علماء اور مراجع اور عرفاء اور حکومتی اداروں کے ساتھ پہلے معائنہ کیا گیا، اور معلوم ہوا کہ واقعاً دریا کا پاٹ جو ہے اس طرف آ رہا ہے اور قبروں کو نقصان ہو سکتا ہے، لہذا ان تمام افراد کی موجودگی میں نبش قبر کی گئی، اور حضرت کے اصحاب یعنی ہزار سالوں کے 1100-1200 سال کے باوجود بھی دونوں اصحاب پیغمبر کی جو اجساد مطہرہ تھے وہ بالکل سالم دریافت ہوئے، کہ پھر وہاں سے ان کو منتقل کر کے مدائن میں جناب سلمان محمدی کے ساتھ وہاں پر ان کے مقبرے میں ان کو دفنایا گیا۔ اب انسان اگر سائنس دانوں سے سوال کرے کہ بھائی یہ 1200-1300 سال سے دفن یہاں پر تھے، سائنس کے حساب سے تو ان کی ہڈیاں بھی غائب ہو جانی چاہیے تھیں اتنے عرصے میں، یہ کیسے زندہ نکل آئے؟ تو سائنس کے پاس جواب، اور یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک داستان ہے جو بیان کر دی گئی، نا ریکارڈڈ ہسٹری ہے، اس کے ریکارڈ ہیں، اس کے اسناد موجود ہیں، اور کئی جگہوں پہ یہ واقعات پیش آئے ہیں، ایران میں کئی شہداء کی قبروں کو، یا جب عراق میں ان کو دفنا دیا گیا تھا وہاں پر ان کے جنازے ملے تو کئی سالوں کے بعد بھی ان کے جنازے تر و تازہ دریافت ہوئے۔ یہ ساری کی ساری باتیں کس چیز پر دلالت کر رہی ہیں؟ اس بات پر کہ پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ حتیٰ بعض اجساد کو زمین کی خرد برد سے بھی محفوظ رکھے، تو جو جسم باقی رکھ سکتا ہے اس کے لیے واپس پلٹانا کوئی بڑا کام نہیں۔ خوب، ابھی عقلی طور پر روایات قرآن سے جو چیزیں ہم نے ثابت کر لیں، اس کے بعد اب مرحلہ کیا ہے کہ عالم اسلام میں آیا عقیدہ رجعت کسی شکل میں پایا جاتا ہے یا نہیں؟ تو پایا تو تقریباً جاتا ہے، مثلاً خود حضرت عیسیٰ کا نزول، یا بعض حتیٰ اصحاب کہف کا زمانہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام میں، علامہ شاہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اصحاب کہف کا پلٹنا، ان کا واپس آنا، اور بھی بعض دیگر افراد کے بارے میں روایات حتیٰ اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہیں، لیکن ان کے ہاں رجعت ایک عقیدے کے عنوان سے نہیں ہے، لہذا تمام عالم اسلام میں واحد تشیع شیعہ ایک ایسا فرقہ ہے کہ جس میں رجعت ایک مسلمہ عقیدے کے عنوان سے جانا جاتا ہے۔ مسلمہ عقیدہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جو حدیث بیان ہوئی ہے، اس کی روح سے حتیٰ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ رجعت کو ایمان کی شرط کے طور پر گنوایا، یعنی اگر کوئی شیعہ رجعت پر یقین نہیں رکھتا تو گویا اس کے ایمان میں مشکل ہے، اور مختلف روایات ہیں حتیٰ بعض میں اس شخص کو شیعہ مانا ہی نہیں امام نے کہ جو عقیدہ رجعت پر ایمان نہیں رکھتا۔ خوب، اب عقیدہ رجعت کی کیفیت ہمارے ہاں کیا ہے، یعنی شیعوں میں عقیدہ رجعت کو کس کیفیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں روایات میں بیان ہوا۔ خوب، ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں پھر آگے بڑھوں گا، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مشہور و معروف حدیث ہے جو شیعہ اور سنی دونوں منابع نے اور متفق علیہ طور پر بیان کی، وہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں جو بھی گزرا ہے وہ میری امت کے ساتھ ضرور پیش آئے گا۔ یہ شیعہ اور سنی دونوں روایات، دونوں نے اس کو کیا ہے نقل، اور دونوں جگہ کیا ہے سندن بھی اس کی روایت شیعہ اور سنی دونوں میں مستند ہے، لہذا متفق علیہ اور مستند۔ اب اگر پچھلی امتوں میں اللہ نے بعض افراد کو زندہ کیا، مثلا ایک واقعہ اور کہ جس میں کسی کو زندہ کیا گیا مثلا عدالت کی خاطر، وہ کون سا واقعہ ہے؟ جہاں پر کسی کو قتل کر دیا گیا, قاتل کا معلوم نہیں ہو رہا تھا, احسن, حضرت موسیٰ کا واقعہ کہ جس کے اوپر پوری سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کی داستان کیا ہے کہ شخص کو, جوان کو قتل کر دیا, قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا, اور دو قبیلوں میں جنگ ہونا تقریباً واضح ہو گیا تھا کہ اگر قاتل معلوم نہیں ہوا تو یہ آپس میں لڑ پڑیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پروردگار سے پوچھا تو پروردگار نے حکم کیا دیا, کہا ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس گائے کے بدن کا کسی خاص حصے کا گوشت, فرمایا گیا کہ یہ گوشت اگر قاتل کی لاش سے مس کیا جائے گا تو قاتل, مقتول جو ہے, مقتول کی لاش سے جب مس کیا جائے گا تو مقتول خود اٹھ کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے. اب وہاں جو داستان ہے وہ یہ کہ جب پروردگار نے بتا دیا تھا تو کرنا کیا تھا, کرنا صرف یہ تھا کہ ایک گائے لینی تھی, اس کو ذبح کر کے اس کے جس حصے کا گوشت کہا گیا تھا اسے مقتول کی لاش سے مس کرتے, وہ جواب بتا دیتا. اب یہ بجائے یہ کرنے کے کہ گائے ذبح کرتے, یہ اس چکر میں پڑ گئے کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے, گائے کی عمر کیسی ہونی چاہیے, گائے نے پتہ نہیں کیا کیا ہو, گائے نے یہ نہ کیا ہو, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا, ان فضول سوالوں کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہیں گائے, اس زمانے میں صرف ایک گائے ملی اور اس گائے کی قیمت یہ طے ہوئی کہ اس گائے کی کھال میں سونا بھر کے اس کی قیمت ادا کی جائے, لیکن خود اگر حضرت موسیٰ کی امت میں اس چیز کا ہمیں قرآن سے حوالہ ملتا ہے کہ کسی مقتول کو زندہ کر کے قاتل کا دریافت کیا گیا اور اس کا بدلہ لیا گیا, تو اس کا مطلب پیغمبر کی امت میں بھی بعض ایسے مقتولوں کو زندہ کیا جائے گا کہ جو قاتل کا پتہ دیں گے. اب پیغمبر کی حدیث اور قرآن کی آیت کو جب آپ ملاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, کچھ ایسے مقتول ہوں گے, اور اب ہم متوجہ ہیں کہ بعض ایسے مقتول. اب اس کے بعد اہم ترین مسئلہ, رجعت کی ضرورت کیوں ہے؟ رجعت کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ خود رجعت کا جو تعلق ہے وہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے عصر سے, اور آپ کے عصر ظہور کی کا جو ایک فلسفہ ہے, مطلب کیوں امام تشریف لائیں گے اور لانے کے بعد حکومت الہیہ قائم ہوگی اور کیا کیا ہوگا, اس لیے کہ خداوند کریم کا دنیا اور انسانوں کو خلق کرنے کا ایک ہدف کیا ہے, سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہو, جو کچھ زمین و آسمان میں ہیں اس سب کو ہم نے تمہارے لیے کیا کر دیا ہے, مسخر. لہذا انسان کی خلقت کا ایک ہدف یہ ہے کہ انسان نے ترقی کر کے دنیا میں اس مقام پر پہنچنا ہے کہ جہاں پر پوری کائنات کو وہ اپنے لیے کیا کر لے گا, مسخر. اب یہ جو تسخیر کائنات ہے یہ ظلم کی حکومت کے ساتھ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتے. واحد راستہ تسخیر کائنات کا کیا ہے, حکومت عدل الہی, حکومت الہیہ قائم ہو اور معصوم کی سربراہی میں ہم اس مقام تک پہنچے کہ جہاں پر انسان کی عقل کامل ہو اور پھر وہ کیا کرے, پوری کائنات کو مسخر کر سکے. یہ جو تسخیر کائنات ہے, یہ جو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر نعمتیں ہیں, اس کائنات کو خلق کرنے کا جو ہدف اصلی اور واقعی ہے وہ یہ ہے کہ مومنین اس سے استفادہ کریں اور بھرپور استفادہ کریں, اتنا استفادہ کریں اور ایسا استفادہ کریں کہ یہ ساری کی ساری کائنات اسے مسخر کر لیں. لہذا غور کیجیے گا, رجعت کے عقیدے کا گویا ایک نوعی تعلق خود عقیدہ قیامت سے بھی ہے. عقیدہ قیامت کے بارے میں ایک عام جو کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں پایا جاتا ہے, قیامت کیوں آئے گی, کیوں آئے گی قیامت, حساب و کتاب تو ہوگا, قیامت آئے گی کیوں, کیا قیامت کے بغیر حساب و کتاب نہیں ہونا کیا, ہاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے نہ کوئی آیت اور نہ کوئی روایت اس عقیدے کو سپورٹ نہیں کرتی. ہے آپ کے ذہن میں کوئی آیت جو یہ کہتی ہو کہ ہم تمہارے گناہوں کی وجہ سے قیامت برپا کریں گے؟ احسنت احسنت، بارک اللہ بارک اللہ. اس کا مطلب آپ کی نظر میں قیامت کا واقع ہونا عذاب الہی ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ درست فرمایا آپ نے، میں بالکل متوجہ ہوں آپ کی بات کی طرف. یہ ہم کیسے ثابت کریں گے کہ جو قیامت واقع ہو رہی ہے یہ عذاب ہے اللہ کا؟ یہ بھی تو ثابت کرنا پڑے گا نا. قیامت کی ہولناکی کو بیان کرنا اس کے عذاب ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. متوجہ ہیں آپ؟ یعنی ایک چیز کیا ہے، ایک چیز یہ کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ بڑے ہولناک مناظر ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا وقعت الواقعہ، ہاں اذا شمس کورت، یہ سارے کے سارے یہ بڑے خوفناک مراحل ہیں اگر غور کیا جائے، اور واقعی نہ صحیح ہے. لیکن کیا ان ہولناکیوں کا مطلب یہ کہ یہ عذاب ہے؟ نہیں، نظام کی بحث سب چھوڑ دیں. نہیں، امر الہی تو ہے، ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ امر واقع کیوں ہوگا. ہاں بتائیے. نہیں نہیں، وہ ابھی وہ بات کا مسئلہ ہے، ابھی ہم پہلے کی مرحلے کی بات کر رہے ہیں، بات کو چھوڑ دیں. نہیں آئے گی کیوں پر بحث ہو رہی ہے، جیسے آغا نے کہا کہ ایک وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ انسان گناہ کریں اور اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر نوعاً عذاب نازل کر کے سلسلے کو ختم کر دے. میں عرض کروں گا، اب اس پہ غور کیجیے گا، جسارت مقصود نہیں ہے، معذرت کوئی حضرت، صرف ایک مباحثے کے طور پر کر رہا ہوں، ورنہ میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں آپ سے اس پہ وہ کروں. غور کیجیے گا. نہیں نہیں رجت تو اس سے پہلے آ جائیں گے. دیکھیے اب غور کیجیے گا. بہرحال ایک طالب علمانہ گزارش ہے، اگر میں آپ کو قائل نہ کر سکوں اپنی بات کی طرف سے تو آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ مجھے رد کریں، اور حضرت آپ سے بالکل بھی جسارت مقصود نہیں ہے، صرف ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں. غور کیجیے گا، اگر قیامت اس وجہ سے آئے کہ لوگ گناہ اتنا زیادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کہے چلو بھائی ختم کرو، تو بنیادی طور پر انسانی خلقت کے ہدف میں خدا ناکام ہو رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ گویا ناکام ہو رہا ہے، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے خلق کیا تھا کہ وہ آخر میں اتنا گناہ کرے کہ اللہ کہے بھائی ہٹاؤ ان کو، سب کو ختم کرو. اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل ہونا ہے اور قیامت عذاب ہے، تو بنیادی طور پر پروردگار کا جو یہ پورا پلان ہے اس کا انجام ناکامی پر ہے. اب میں دوسری نظریہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس پہ غور کیجیے گا. اگر ہم ائمہ کی حکومت میں کائنات کے ہدف کو حاصل کر لیں، ہدف کیا ہے؟ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ہم پوری کائنات کو مسخر کر لیں، تو پھر جب ہم نے ہدف مکمل کر لیا، تو اب اس ہدف کو مکمل کرنے کے بعد اس دنیا کو خلق کرنے کا جب ہدف پورا ہو گیا، تو اب اسے باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کاملاً ایک الگ نظریہ ہے نا. یہ نظریہ یہ سمجھاتا ہے کہ پروردگار کی خلقت کا ہدف کامیاب ہوا ہے. اب لازمات ہے جب پروجیکٹ کامیابی کے ساتھ اپنے منزل تک پہنچ گیا، تو اب اس کو بند کرنا ہے. اب جب یہ بند ہوگا، تو بند ہونے کی جو کیفیت ہے وہ یقیناً ہولناک ہے، لیکن اس ہولناکی کو کیا ہم اور آپ تحمل کر پائیں گے؟ نہیں. قیامت کا ایک زلزلہ ہم سب کو سمیٹنے کے لیے کافی ہے، اور اس سے پہلے کیا ہونا ہے؟ اس سے پہلے سور پھونکا جانا ہے. سور کی کیفیت کیا ہوگی؟ سارے لوگ مر جائیں گے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد وہ سارے حالات ہیں جو پیش آئیں گے. احسنت انسان، وہ جو خلقت کا ہدف ہے وہ ہدف نہائی نہیں ہے. اس عبادت سے آپ نے کہاں پہنچنا ہے؟ عبادت سے مراد کیا ہے؟ نماز پڑھنا. ہاں کیا مراد ہے؟ یہ عبادت، یہ جس عبادت کے لیے آپ کو خلق کیا گیا ہے، کیا یہ ہدف نہائی کے طور پہ اللہ نے بیان کیا ہے؟ علت غائی ہے یا علت معدہ ہے؟ ہو گیا، تو وہ عمل آپ کو کہاں پہنچائے گا؟ اس کی نہائی مرحلہ کیا ہے آغا جان؟ عبادت کا نہائی مرحلہ کیا ہے؟ آپ ہم سب مل کے عابد ہو گئے، ظاہر کیسے ہوگا؟ کیسے ظاہر ہوگا؟ کہ یہ جو ہدف جس کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے یہ حاصل ہو گیا، کیسے پتہ لگے گا؟ یہ پتہ ہی ایسے، یعنی میں آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں اور آگے بڑھا کر آپ کو یہ سمجھانا، میں نے اس کو اس لیے ذکر ہی نہیں کیا تھا اس وقت کیونکہ بات بڑھ جاتی، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اس کو اس لیے خلق نہیں کیا مگر یہ کہ میری عبادت کریں، تو اس عبادت کا نہائی مرحلہ کیا ہے؟ کہاں پر پتہ لگے گا کہ میں اس ہدف کو جس کی خاطر مجھے خلق کیا گیا یہ اپنے کمال تک پہنچ گیا؟ یہی عبادت ہی ہمیں اس جگہ تک پہنچائے گی کہ جسے کیا کہا جاتا ہے، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، اسی نے پہنچانا ہے اور اسی عبادتوں میں، اسی لیے فرمایا گیا کہ ولایت کو جو سب سے اہم ترین عبادت کا حصہ قرار دیا گیا اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ حکومت الہیہ ہی ہے کہ جو ہم سب کو اجتماعی طور پر عبادت کے اس مرحلے میں داخل کرے گی کہ جہاں پر عبد اس مرحلے میں داخل ہو جائے کہ ولا سوف یعطی کا رب کا فترضا، کہ خدا اپنے بندے سے پوچھ رہا ہوگا بتا اب تو کیا چاہتا ہے، یہ خدا پوچھے گا بندے سے، یہ صرف پیغمبر سے مختص نہیں ہے، لہذا اقبال جو کہتے ہیں کہ خود ہی کو نہیں ہے، یہ لوگ کہتے ہیں خود ہی کو نہیں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، جس دن ہم اجتماعی طور پر اس منزل پر پہنچ گئے تو گویا پوری کائنات ہمارے لیے مسخر ہے، اب اس کائنات کے مسخر ہو جانے کے بعد ہوگا کیا کہ ہم مرحلے عبادت کے ذریعے سے اس جگہ پر پہنچ جائیں گے جہاں پر ہمارے لیے کائنات چھوٹی پڑ جائے گی، اس مادی کائنات میں ایمان کے تمام مراحل اور ایمان کے تمام آثار کو ظاہر کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے آغا صاحب، لیکن اس کا اثر ظاہر کب ہوگا؟ اس وقت ظاہر ہوگا جب میرے اور آپ کے لیے کائنات چھوٹی پڑ جائے، تب ظاہر ہوگا نا، تب پتہ لگے گا کہ ہم کہاں پہنچے ہیں، تو جب یہ ہدف پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد اس دنیا کو باقی رکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، لہذا قیامت کی ہولناکی عذاب نہیں ہے بلکہ اس کی کیفیت ہے، لیکن انسان کامیاب ہو کر آئے میں اہل بیت علم، اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُزْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلْهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةَ وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم منت گزاری کریں گے، احسان کریں گے ان لوگوں پر کہ جو زمین پر ضعیف کر دیے گئے، کس چیز کی ذریعے سے؟ کہ ہم انہیں ائمہ بنائیں گے، ہم ان کو وارث زمین بنائیں گے، تو وارث کائنات بننا یہ شیعوں کا مقدر ہے، اماموں کی حکومت کا مقدر ہے، یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے یہ پیش کرے کہ ہم محمد و آل محمد جیسے افراد کو بھیجنے کے باوجود بھی ناکام رہے ہیں، ناکامی ہمارا مقدر نہیں ہے، ناکامی شیطان کا مقدر ہے، ہم نے ناکام نہیں ہونا، یہ یاد رکھے گا، شیعہ وہ قوم ہیں جس کے ذریعے سے پروردگار نے اپنی تمام مخلوقوں کے اوپر ثابت یہ کرنا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا اس لیے تھا، میں نے تمہارے اندر صلاحیتیں یہ رکھی تھیں، میں نے تمہارے اندر کمال یہ رکھا تھا، آئمہ کا اس کمال پر پہنچ جانا کمال نہیں ہے، آئمہ کا ہمارے جیسوں کا ہاتھ پکڑ کے ہمیں وہاں پہنچانا یہ کمال ہے، اللہم سلام، اب خود یہ مرحلہ، یہ جو مرحلہ ہے تسخیر کائنات کا جو مرحلہ ہے، میں نے عرض کیا یہ ظلم کی حکومت کے ساتھ کبھی بھی پیش نہیں آنا، ہمیں اور آپ کو سمجھنے میں ٹائم زیادہ لگا ہے، ہم نے اس بات کو سمجھنے میں 1200 سال لگا دیے، 1200 سال کے بعد بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ جو پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے اس کا آنا ضروری اس لیے تاکہ ہم اپنے کمال تک پہنچ سکیں، اور جب ہم پہنچیں گے آپ غور کیجئے گا کہ جن لوگوں نے اس بات کو در کر کے اپنے زمانے میں پوری کوشش کی کہ امام کا ظہور واقع ہو اور وہ اس منزل کمال کو دیکھیں، ان کا حق ہے کہ وہ واپس آئیں اور واپس آنے کے بعد اس کمال کو دیکھیں جس پر ان کا عقیدہ تھا، ان کا حق ہے، اسی طرح سے ان تمام ظالموں کا بھی حق ہے کہ جو اس راستے میں رکاوٹ بنتے رہے کہ ان کو دکھا کر کے دیکھو تم جن کی رکاوٹ، جن کے سامنے رکاوٹ پیش کر رہے تھے، لا رہے تھے، وہ کس مقام پر ہیں، ان کو دکھا کر اور پھر ان کو کیا کیا جائے، عذاب دیا جائے، لہذا رجعت کے عقیدے کا حقیقی فلسفہ یہ ہے کہ پروردگار نے یہ پوری کائنات مومنین کے لیے نعمت کے طور پر خلق کی ہے، اور اس کائنات کی ہر نعمت سے استفادہ کرنا صحیح معنی میں مومن کا حق ہے۔ اب غور کیجئے گا، اتنی بڑی کائنات جس کا آپ کو سرحد بھی نہیں مل رہی، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے رکھی ہے کہ ہم ستاروں کو دیکھ کے خوش ہوتے رہیں؟ اس لیے بنائی اللہ نے کائنات، یا اس لیے بنائی ہے کہ کائنات کے دور ترین نقطہ وہ آپ کی دسترس میں موجود ہوں؟ سیارے، ستارے، ہر چیز آپ کی دسترس میں ہو۔ اللہ نے کس لیے خلق کیا؟ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، جمیعا منہ کا معنی کیا ہے؟ کہ زمین و آسمانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ مسخر نہ کر سکیں۔ تو یہ کب حاصل ہوگا اور کیسے حاصل ہوگا؟ یہ مقام، اس کی ابتدا ہونی ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے، اور ائمہ کے ظہور کے بعد، یعنی خود امام کے ظہور کے بعد، ائمہ کی رجعت کے ذریعے سے پروردگار اس ہدف کو حاصل کرے گا۔ اور جب آپ اپنے کمال اور نہایت مرحلے پر داخل ہو جائیں گے، آمد ہے تسخیر کائنات کے بعد کائنات حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے کائنات کی، آپ اس منزل پر پہنچ جائیں گے کہ جہاں پر آپ کے لیے یہ کائنات چھوٹی پڑ جائے۔ لہذا امام کیا فرماتے ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں، تمہارے اپنے اندر عالم اکبر ہے، یہ جو تم باہر دیکھ رہے ہو یہ عالم اصغر ہے۔ تو جب تک یہ عالم اکبر اس عالم اصغر کو مسخر نہیں کر لے گا، تب تک وہ آپ کو عالم اکبر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس عالم اکبر کی حقیقی جو چیزیں ہیں وہ کہاں، یعنی خود، اب قیامت کا جو فلسفہ ہے وہ بھی یہاں سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ قیامت کا فلسفہ صرف حساب کتاب نہیں ہے، قیامت کا فلسفہ بعض لوگوں کی پٹائی نہیں ہے اور بعض لوگوں کی مٹھائی بھی نہیں ہے۔ قیامت کا اصل فلسفہ مومن کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت، وہ جو کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس احسن تقویم کی حقیقی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا اس مادی دنیا کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے خود ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان کرنا یا ظاہر کرنا دنیا کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے۔ بالخصوص کیوں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جناب سیدہ سب سے زیادہ پراسرار رہی ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جناب سیدہ کی بہت سارے فضائل ایسے ہیں کہ جن میں سے کسی ایک فضیلت کو بھی ظاہر کرنے کی کیپیسٹی دنیا کے اندر ہے ہی نہیں۔ لہذا قیامت، یہ جو کہا مالک یوم الدین کہ وہ مالک ہے یوم الدین کا، تو کیا کرے گا اس دن؟ اپنی قدرت کو ظہور دے گا۔ اللہ کی قدرت کا ظہور خود اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے بعض فضائل کے ظہور کے ذریعے سے ہوگا۔ تو دنیا میں کیپیسٹی نہیں ہے آئمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی بہت ساری فضیلتوں کو ظاہر کرنے کا۔ لہذا قیامت کو برپا اس لیے کیا جائے گا تاکہ خلائق کو دکھایا جا سکے کہ جن کو میں نے تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا تھا وہ تھے کس مقام پر۔ قیامت کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ بعض فضائل کو اور خدا کی بعض قدرت کے مظاہر کو ظہور دے سکے، دنیا میں کیپیسٹی ہی نہیں۔ لہذا رجعت کا عقیدہ کیا ہے؟ پہلے مرحلے کی کامیابی ہے۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ کہ اس نے جو ہمیں اور آپ کو خلق کیا عبادت کے ذریعے سے، ہم نے جہاں تک پہنچنا ہے وہ جگہ کیا ہے؟ جہاں پہ تسخیر کائنات کے مرحلے کو حاصل کیا جا سکے۔ اور جب انسان انشاءاللہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت اور دیگر ائمہ کی انشاءاللہ قیادت میں اور حکومت میں ان مراحل کو حاصل، لہذا روایات میں مثلا فرمایا کہ خصوصاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ حضرت کی رجعت کے زمانے کی حکومت اتنی طولانی ہوگی کہ گویا حضرت کی آنکھوں کے پپوٹے ان کی آنکھوں کے اوپر ڈھلک جائیں گے۔ اب یہ عمر کا کتنا مرحلہ ہوگا ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس عمر کی ضرورت کیا ہے؟ امام حسین کی اتنی بڑی حکومت کی ضرورت کیا ہے؟ اس بڑی حکومت کی، اتنی طولانی حکومت کی ضرورت صرف اتنی ہے کہ جتنی بڑی یہ کائنات ہے اور اس کے جتنے اسرار ہیں، ان میں سے کوئی بھی سر اس کائنات کا مخفی نہیں رہنا چاہیے۔ اور جس دن انسان اس مقام پر پہنچ گیا اس دن اس کے بعد اس کائنات کو خلق کرنے کا جو مرحلہ ہے اور جو ہدف ہے وہ کام ہے. پس اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پروردگار کا جو پلان ہے, پروردگار کا جو مقصد ہے انسان کو خلق کرنے کا, وہ اپنے کامیابی کے ساتھ جب کامیاب ہو جائے گا تو پھر قیامت آ جائے گی. لیکن اس مرحلے نے کامیابی کہاں حاصل کرنی ہے؟ رجعت کے زمانے میں. اور رجعت سے پہلے ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ ظہور تک پہنچنا. ہم اور آپ جتنی جلدی اور جتنی قوت کے ساتھ ظہور تک پہنچیں گے ظہور کے بعد کے مرحلے, مگر آپ نہیں چاہتے, آپ کی خواہش نہیں ہے کہ آپ کائنات کی تسخیر کے مراحل کو اپنی آنکھ سے دیکھیں, نہیں ہے خواہش آپ کی, مگر آپ نہیں چاہتے کہ جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عقول کامل ہو رہی ہوں گی تو ان عقول کے کامل ہونے کا اثر کیا ظاہر ہوگا دنیا میں؟ کیا آپ نہیں دیکھنا چاہتے کہ زمین جب اپنے خزانے اگل رہی ہوگی تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا ہے کہا فرمایا کہ ایمان کامل رکھو. اگر تمہارا ایمان کامل رکھ رہا اور تم منتظر واقعی ہو گئے تو تمہارا ایک استحقاق یہ ہے کہ تمہیں پلٹا کر تمہیں وہ کمال دکھایا جائے, اور اسی پلٹنے کا نام رجعت, اور پھر رجعت میں اس کمال کو حاصل کرنے کا نام قیامت ہے. لہذا قیامت اور رجعت یہ آپس میں ایک دوسرے سے مربوط, اور پروردگار کے انشاءاللہ اس کا جو مقصد جس کے تحت اس نے انسان کو خلق کیا اس مقصد کے حاصل ہونے اور انشاءاللہ اس سارے سلسلے کے کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جانے کا نام رجعت اور قیامت ہے. لہذا ہمارے مذہب میں یاد رکھیے گا, دین مبین اسلام میں ناکامی کہیں نہیں ہے, تو قیامت بھی ناکامی کا نام نہیں ہے, کامیاب قیامت بھی کیا ہے؟ کامیابی. اور بھی بحث ہے انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, لیکن جاتے جاتے ایک بات کہہ دوں کہ سورہ مبارک زلزال میں ہی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, کہ جب زمین پر اتنا خوفناک زلزلہ آئے گا کہ اخرجت الارض اثقالها, زمین اتنا اپنے وزن کو باہر نکال دے گی. اب اتنی خوفناک زلزلے کے بعد کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ کوئی انسان باقی رہ جائے؟ نہیں رہے گا نا. لیکن آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے وقال الانسان ما لها, ایک انسان ہوگا, کوئی تو انسان ہوگا نا جو کہہ رہا ہوگا ما لها, اسے ہوا کیا ہے؟ اس انسان کے مرحلے تک پہنچنا ہی خلقت کا ہدف ہے, اور وہی انسان وہاں تک پہنچنا, اس درجے کو حاصل کرنا, یعنی انسان کامل کے درجے کو حاصل کرنا ہماری خلقت کا ہدف ہے, کہ جس کو عبادت کے ذریعے سے حاصل کیا جائے گا. عبادت کے ذریعے سے جب آپ انسان کامل کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں تو انسان کامل وہ ہوتا ہے جس کے لیے کائنات مسخر ہو جاتی ہے. دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ بارِ الٰہی بحق محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما, قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما, وارث ائمہ وارث انبیاء وارث قرآن امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, تمام مؤمنین جو دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان سب کو اپنے حفظ امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما. جو جو مؤمنین دنیا میں جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں, بحرین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں, ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین, میانمار, کشمیر کے مؤمنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو, پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. تمام علماء مراجع نظام کی حفاظت فرما, بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت, حشد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.